بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ رات کی قسم جب وہ دن کو ڈھانپ لے، اور دن کی قسم جب وہ چمک جائے، اور اس کی قسم جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے۔ بے شک تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں، پھر جس نے مال عطا کیا اور تقوی اختیار کیا اور نیکی کی تصدیق کی، تو اس کے لیے ہم آسانی کا انتظام کر دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور لاپرواہی برتی اور نیکی کو جھٹلایا ہے، اس کے لیے سختی کی راہ ہموار کر دیں گے، اور اس کا مال کچھ کام نہ آئے گا جب وہ ہلاک ہو جائے گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ لیل کی آیات 1-11 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا. اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام یادوں کے جھروکے, اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا. مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں, بادشاہ لوگوں پر حاکم ہوتے ہیں اور علم ان پر حکومت کرتا ہے. تمہارے صاحب علم ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ تم اللہ سے ڈرو, اور تمہاری جہالت کے لیے یہی کافی ہے کہ تمہیں اپنے علم پر ناز ہو. آپ ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں, دنیا اور اس کے مال و دولت کو تین چیزوں کے لیے حاصل کیا جاتا ہے, بے نیازی, عزت اور آرام و سکون. لہذا جو دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے وہ عزت پاتا ہے, جو قناعت کرتا ہے وہ بے نیاز رہتا ہے, اور جو حصول دنیا کے لیے کم زحمت برداشت کرتا ہے وہ آرام سے رہتا ہے. تو سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے. سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. امریکی حکام کو غدار صہیونی اور منافق مشیروں کی وجہ سے ذلت کا سامنا. ایران, امریکی جنگ سے پاکستان کو بہت نقصان ہوا ہے. عمران خان. اور ہندوستان کی ریاست اتراکھنڈ کا دھستا ہوا شہر, انتظامیہ کی لاپرواہی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ. اور لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے. اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ امریکیوں کو جان لینا چاہیے کہ ان کے سامنے ایک مستحکم اور طاقتور ایران کھڑا ہے. وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے سماجی رابطہ عامہ کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری ہونے والے اپنے بیان میں لکھا ہے کہ ایران سے امریکہ کی دشمنی اور مسلسل اور حد درجہ دباؤ کی پالیسی اسلامی جمہوری نظام اور ایرانی عوام کے لیے کوئی نئی بات نہیں رہ گئی ہے. انہوں نے کہا کہ امریکی حکومتوں نے ہر دور میں ایران کے خلاف اپنی دشمنی کو ثابت کیا ہے, جس کی پردہ پوشی ناممکن ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ کو اپنے جرائم کے لیے قانونی اور بین الاقوامی اداروں میں جواب دہ ہونا پڑے گا. ترجمان وزارت خارجہ نے لکھا ہے کہ واشنگٹن نے اسلامی جمہوریہ ایران کو تشہیراتی, سیاسی اور اقتصادی میدانوں میں حد درجہ دباؤ کی پالیسی کا نشانہ بنایا ہے. انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ کارٹر سے لے کر بائیڈن تک تمام امریکی صدور نے اس طریقہ کار کو انسانی حقوق اور جمہوریت کے جھوٹے دعووں کی آڑ میں آگے بڑھایا ہے, لیکن اب تک انہیں حد درجہ شکست کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہو سکا ہے. ناصر کنانی نے یہ سوال بھی اٹھایا ہے کہ امریکی حکام کیوں اپنے غدار صہیونی اور منافق مشیروں کے ہاتھوں ملنے والے ذلت سے عبرت حاصل نہیں کرتے. انہوں نے یہ بھی لکھا کہ امریکی جان لے کہ ایران مستحکم اور طاقتور ہے. سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر ان چیف جنرل حسین سلامی نے فرانسیسی جریدے کے توہین آمیز اقدام پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ دشمن کے کارندے مسلمانوں پر نفسیاتی دباؤ ڈالنے کے لیے ان کے مقدسات کی توہین کرتے پھرتے ہیں. جنرل حسین سلامی نے ایران کے سرحدی صوبے سیستان و بلوچستان کے صدر مقام زاہدان میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ دشمن طاقتیں ایران میں مذہبی اور نسلی تفرقہ پھیلانے کی سرتوڑ کوشش کر رہی ہیں۔ اہل سنت اور اہل تشیع کے علماء، مختلف قبیلوں کے سرداروں، شہیدوں کے اہل خانہ اور صوبائی منتظمین سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے دشمن ہمارے ملک کو عراق، شام، افغانستان اور یمن کی طرح ویران کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں جان لینا چاہیے کہ تفرقے کا بیج بو کر خونی جھڑپیں کروانے کا ان کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے عوام نے اپنی آگاہی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے دشمنوں کے غلط اندازوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف تمام سازشیں ماضی کی طرح ناکام کر دی جائیں گی۔ انہوں نے شارلی ایبدو جریدے کے رہبر انقلاب اسلامی کی توہین کو بھی دشمنوں کی ضلالت قرار دیتے ہوئے کہا کہ جب بھی دشمنوں کو مسلمانوں سے شکست ہوتی ہے تو ان کے مقدسات کی توہین کر کے مسلم امہ پر نفسیاتی دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے چیئرمین نے کہا ہے کہ امریکی جنگ میں شامل ہونے سے پاکستان کو نقصان ہوا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے ویڈیو لنک کے ذریعے ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکی جنگ میں شامل ہونے سے نقصان زیادہ اور معاوضہ کم ملا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر نیوٹرل رہتے تو حالات بہتر ہوتے۔ عمران خان نے کہا کہ امریکی جنگ کے اثرات اب تک پاکستان میں موجود ہیں۔ انہوں نے ملک میں حالیہ دہشت گردانہ واقعات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ تشویشناک ہے اور اگر بروقت نہ نمٹا گیا تو اس کے منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ عمران خان نے کہا کہ اگر دہشت گردی کی جنگ چل پڑی تو سب سے زیادہ نقصان خیبر پختونخوا کو ہوگا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ وفاقی حکومت کو اس سلسلے میں مسلسل صلاح و مشورہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ مجھ پر قاتلانہ حملے کے پیچھے طاقتور حلقوں کا ہاتھ ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے اپنی پارٹی کے قائد نواز شریف اور مریم نواز سے جنیوا میں ملاقات کی ہے، جس میں ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق اس ملاقات میں، جس میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار بھی موجود تھے، ملک کی تازہ ترین معاشی صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ ملاقات کے دوران پاکستان کے سیلاب زدگان کے لیے جنیوا میں ہونے والی ڈونرز کانفرنس کے نتائج پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ جنیوا کانفرنس میں پاکستان کے سیلاب زدگان کے لیے $10 ارب سے زائد امداد کا وعدہ کیا گیا ہے، جس پر پاکستانی وزیر اعظم نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے امداد دینے والے ملکوں اور اداروں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ جنیوا کانفرنس میں پاکستان کے لیے جس ہمدردی کا اظہار کیا گیا ہے اس سے میں بہت ہی متاثر ہوا ہوں اور عالمی برادری نے شراکت داری کا بے مثال نمونہ پیش کیا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق یہ ملاقات تقریباً 2 گھنٹے تک جاری رہی۔ اس سے پہلے جنیوا کانفرنس میں تقریر کرتے ہوئے پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف نے عالمی اداروں اور بین الاقوامی برادری سے پاکستان کی فوری مدد کی اپیل کی تھی۔ ہندوستان کی ریاست اتراکھنڈ کے دھستے ہوئے شہر جوشی مٹھ کے باشندوں انتظامیہ کی لاپرواہی اور این ٹی پی سی کی تعمیر کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق اپنے مکانوں اور شہروں کی آنکھوں کے سامنے تباہی کو دیکھنے والے جوشی مٹھ کے شہری حکومت سے مدد کی فریاد کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ان میں حکومت اور تھرمل پاور پروجیکٹ کی تعمیر کے خلاف غصہ بھی ہے۔ جوشی مٹھ کے شہریوں نے احتجاجی مظاہرہ کر کے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان کی زندگیوں کو بچائیں اور اس درمیان شہر کی عمارتوں اور ہوٹلوں میں پڑتی ہوئی دراڑوں کو دیکھتے ہوئے انتظامیہ نے شہر کے 2 بڑے ہوٹلوں کو بلڈوزروں سے گرانے کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ تاہم ہوٹل مالکان کا کہنا ہے کہ حکومت پہلے ان کی قیمت کا تعین کر کے ہمیں اس کا معاوضہ دینے کا وعدہ کرے۔ آئے دن شہر میں زمین کھسکنے کے واقعات اور پورے شہر کے دھسنے کے خطرات کے پیش نظر انتظامیہ حرکت میں آ گئی ہے اور ہندوستانی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ 600 گھروں کے افراد کو فی الحال محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ حکومت نے پورے شہر کو آفت زدہ قرار دے دیا اور لوگ خوف کے عالم میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ علاقے کے لوگوں نے جوشی مٹھ کی تباہی کا ذمہ دار این ٹی پی سی اور دیگر سرکاری پروجیکٹوں کو قرار دیا ہے۔ علاقے کے باشندوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے علاقے میں بڑے تھرمل پاور کے پروجیکٹ اور دیگر تعمیری منصوبوں کی وجہ سے آس پاس کی تقریباً سبھی عمارتوں میں دراڑیں آ گئی ہیں۔ سامعین، یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔ افغانستان کے شہر قندھار میں طالبان فوجیوں پر ہونے والے حملے میں دو طالبان فوجی ہلاک ہو گئے۔ شفقنا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق طالبان کے یہ فوجی قندھار شہر کے 14ویں ڈویژن میں ہونے والے بم حملے میں ہلاک ہوئے۔ پریس ذرائع نے کہا ہے کہ طالبان فوجیوں پر یہ حملہ نامعلوم افراد کی جانب سے کیا گیا، جبکہ طالبان مخالف محاذ آزادی افغانستان نامی گروہ نے اس حملے کی ویڈیو تصاویر جاری کرتے ہوئے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ طالبان کے مقامی حکام کا کہنا ہے کہ دو طالبان فوجی مارے گئے ہیں جن کی لاشوں کو منتقل کر دیا گیا ہے، تاہم انہوں نے مارے جانے والے طالبان فوجیوں کے تشخص کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا ہے۔ غرب اردن کے شمال میں واقع جنین کے قریب سہنی فوجی چھاونیوں میں دھماکے کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ اس درمیان فلسطینی مجاہدین نے بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے سہنی فوجیوں پر حملہ کیا ہے۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی ریڈیو نے رپورٹ دی ہے کہ غرب اردن کے شمال میں واقع جنین کے قریب سہنی حکومت کی فوجی چھاونی میں دھماکہ ہوا ہے۔ سہنی حکومت کے ریڈیو نے دعویٰ کیا کہ دھماکے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے اور حادثے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق اس دھماکے کے نتیجے میں سہنی فوجی چھاونیوں کی دیواروں میں دراڑیں پڑ گئی ہیں۔ اس درمیان اطلاعات ہیں کہ فلسطینی مزاحمتی گروہوں نے غاصب سہنی ریاست کے خلاف مغربی کنارے اور کوش شریف میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 15 آپریشن انجام دیے ہیں۔ فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی مزاحمتی گروہوں نے جنین، توباس، الخلیل، کوش شریف، رام اللہ، قلقیلیہ اور بیت لحم کے علاقوں میں غاصب سہنی فوجیوں کے خلاف مختلف آپریشن انجام دیے ہیں اور ان پر فائرنگ کر کے واقعات کی خبریں ہیں۔ غزہ میں فلسطینی قیدیوں سے متعلق قومی و اسلامی گروہوں کی کمیٹی نے کہا ہے کہ مقبوضہ فلسطین میں قید خانوں کی ابتر صورتحال کی ذمہ دار نیتنیاہو کی کابینہ ہے۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق فلسطینیوں نے غزہ میں ریڈ کراس کمیٹی کے دفتر کے سامنے اجتماع کر کے سہنی حکومت کی جیلوں میں بند فلسطینی قیدیوں سے اپنی یکجہتی کی تاکید کی ہے۔ اس کمیٹی نے تاکید کی ہے کہ فلسطینی قیدیوں کی سزائے موت کے قانون سمیت سہنی حکومت کے تمام جارحانہ اور ظالمانہ اقدامات کا مقابلہ کیا جائے گا۔ اجتماع کے شرکاء نے جیلوں میں نتنیاہو کابینہ کے عمل میں لائے جانے والے اقدامات کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ فلسطینی قیدیوں کے ساتھ سہنی پارلیمنٹ کے ارکان کی ملاقات پر پابندی کا اعلان 2016 میں کیا گیا تھا، مگر یائر لاپیڈ اور نفتالی بنٹ کی کابینہ کی حمایت سے اس پابندی کو ختم کر دیا گیا تھا۔ مگر نتنیاہو کی موجودہ سہنی کابینہ میں انتہا پسند وزیر بن گویر کے آنے کے بعد اس پابندی کو دوبارہ نافذ کر دیا گیا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ اقوام متحدہ میں شام کے مستقل مندوب نے کہا ہے کہ مغربی ملکوں کی شام مخالف پابندیوں سے شامی عوام کے مسائل و مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ شام کی سرکاری نیوز ایجنسی سانا کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ میں شام کے مستقل مندوب بسام سباغ نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں کہا کہ شام میں ایسے بنیادی منصوبوں کی حمایت کے ساتھ انہیں آگے بڑھائے جانے کی ضرورت ہے جو ملک میں انسانی صورتحال کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو سکیں۔ انہوں نے کہا کہ شام میں بشر دوستانہ سرگرمیوں کو سیاسی طریقے سے جاری رکھے جانے اور انسانی صورتحال کو بہتر بنائے جانے میں سنجیدہ عزم کے فقدان اور اسی طرح جبری و غیر قانونی اقدامات عمل میں لائے جانے سے صرف شامی عوام کے مسائل و مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامع لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں.
سامعین پروگرام انداز جہاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کے پروگرام میں ہم افغانستان کے حوالے سے گفتگو کریں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا. ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ افغانستان میں گزشتہ کئی برس سے جب سے طالبان کی عبوری حکومت اس ملک میں آئی ہے مختلف مسائل کا سامنا رہا ہے اور غذائی قلت کا ایشو بھی اس میں سر فہرست ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو روزمرہ کی زندگی کی جو چیزیں ہیں ان کی بھی کمی کا بہت شدت سے اس ملک میں جو ہے وہ مشاہدہ کیا جا رہا ہے. سردی کا شدید موسم ہے اور افغانستان میں ضروریات زندگی کی اشیاء ناپید ہوتی جا رہی ہیں. اس پوری صورتحال میں آپ عالمی برادری کو کہاں کھڑا ہوتا دیکھ رہے ہیں، اور خود طالبان کی جو ایک ذمہ داری انہوں نے اٹھائی ہے اس کو آپ کس طریقے سے محسوس کر رہے ہیں؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہے کہ اس وقت افغانستان کے اندر سخت سردی کا موسم ہے اور وہاں پہ برف باری اور سردی کی بڑی شدید لہر ہوتی ہے، اور ظاہر ہے وہاں کا انفراسٹرکچر بھی اتنا مضبوط نہیں ہے اور توانائی کے ذرائع بھی گیس بجلی بھی اس انداز سے نہیں ہے، لیکن یہ بہت دور کی باتیں ہیں. وہاں پہ تو اس وقت سروائیول کی جنگ چل رہی ہے، لوگوں کی بقا کا مسئلہ ہے. حکومت کی طرف سے انتہائی نااہلی کا ثبوت دیا جا رہا ہے. جب حکومتی عہدیداروں سے، یعنی میرا اشارہ طالبان کی حکومت کے عہدیداروں سے جب بات کی جاتی ہے تو وہ عجیب و غریب قسم کے توجیحات اور بہانے لے کے آتے ہیں. وہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ روزگار کے مواقع نہیں ہیں تو وہ کہتے ہیں خدا رازق ہے، وہ خود ہی بندوبست کرے گا. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ سردیاں ہیں اور سردیوں کی وجہ سے یہ مشکلات ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ خود مشکلات میں انسان جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے اور ہماری قوم مشکلات برداشت کرنے کے لیے تیار رہے. تو اس طرح کے دین کے نام پہ، اسلام کے نام پہ لوگوں کو جو ہے وہ دھوکھا دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے اور اپنے سسٹم کی کمزوری کو چھپانے کے لیے وہ اس طرح کے بہانے تراش رہے ہیں، اور افغان عوام کے لیے مسائل روز بروز بڑھ رہے ہیں. میں ایک سروے دیکھ رہا تھا جس میں خود جو ناروے میں ایک نمائندگان کی ایک کونسل ہے، اس کونسل کے جو سربراہ ہیں یون ایکلینڈ ہیں، وہ کابل کے دورے پہ گئے اور کابل کے دورے کے بعد انہوں نے جو اعداد و شمار دیے، انسان ان اعداد و شمار کو جب سنتا ہے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے، ایک انسان ہونے کے ناطے سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ کاش ہم افغان عوام کی کوئی خدمت کر سکتے، کاش ان کے غموں میں شریک ہو سکتے. کہ جب ایک یورپ سے اٹھنے والا، ناروے سے اٹھنے والا ایک شخص وہاں پہ جاتا ہے اور وہ یہ تحقیقات انجام دیتا ہے اور پھر اسے رائے عامہ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے افغان عوام کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جہاں پہ ان کی تعریف تو یقیناً ہے جو ناروے سے اٹھے ہیں، لیکن یہاں پہ ہماری او آئی سی کہاں پہ ہے، ہمارے ہمسایہ ممالک کے جو اسلامی اور دینی ادارے ہیں وہ کہاں پہ ہیں، جو ممالک افغان عوام کو اپنا عزیز سمجھتے ہیں اور ان کے ذریعے سے انہوں نے علاقائی پالیسیوں پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے، وہ سب اس وقت جو ہیں وہ زیر سوال ہیں کہ وہ افغان عوام کے لیے اس وقت کیا کر رہے ہیں. دیکھیں جو یون ایکلینڈ نے جو اعداد و شمار دیے اس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ 60 لاکھ افراد اس وقت قحط کا شکار ہوں گے، یہ ان کا تجزیہ ہے. اور انہوں نے کہا کہ جس انداز سے افغانستان میں طالبان حکومت نے اپنا تعلیم کا جو نظام رائج کرنے کی کوشش کی ہے اس میں اس سال 600,000 بچے جو ہیں وہ تعلیم سے محروم ہو جائیں گے. اور اس میں تو آپ کو یقیناً اندازہ ہے کہ کس انداز سے خواتین پہ, لڑکیوں پہ, اعلیٰ تعلیم پہ پابندی عائد کر دی گئی ہے. اسی طرح جو اسکول کے بچوں ہیں اور جو دور دراز کے بچے ہیں ان کے لیے جو تعلیمی مشکلات ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں. 1,30,00,000 افراد کے بارے میں تخمینہ ہے کہ ان کو صاف پانی میسر نہیں ہے. اب صاف پانی جب میسر نہیں ہوتا ہے تو اس کے جو نتائج ہوتے ہیں اور جو بیماریاں اس سے جو پیدا ہوں گی, جو وبائیں پھیلیں گی, وہ خود ایک بھیانک تصور ہے. جب انسان سوچتا ہے کہ افغان عوام پر کیا گزرے گی. یا ایک اور جو انہوں نے اعداد و شمار لکھتی ہیں کہ 1,04,00,000 افراد کو صحت عامہ کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ بھی میسر نہیں ہیں. یعنی جو معمولی مریض بھی کوئی ہو سکتا ہے تو اس کو معمولی میڈیسن دینے کے لیے یا ڈاکٹر سے رجوع کرنے کے لیے یا اپنے علاج معالجے کے لیے اس کے پاس سہولتیں نہیں ہیں. جب آدھے سے زیادہ ملک اس طرح کی مشکلات کا شکار ہو, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی تکلیف دہ صورتحال یہ ہے کہ افغانستان بالآخر 40-45 سال سے جنگ کی حالت میں ہے, اور جنگ کی وجہ سے کتنے افراد, کتنے گھر کے جو روزگار چلانے والے اور گھر کا کے اخراجات چلانے والے مرد تھے وہ مارے گئے کہیں پہ, ان کی گرفتار ہیں, گم ہیں. کئی خواتین ایسی ہیں جو لاکھوں میں جن کی تعداد بنتی ہے کہ جو بیوہ ہیں اور انہیں اپنے بچوں کو پالنے کے لیے, اپنے گھر کو چلانے کے لیے ملازمت کی ضرورت ہے, لیکن طالبان نے تمام خواتین پہ ملازمت پہ بھی پابندی عائد کر دی ہے. اب اس طرح کی صورتحال میں کہ جب حکومت نہ انفراسٹرکچر کے عنوان سے, نہ ہیلتھ کے عنوان سے, نہ ایجوکیشن کے عنوان سے, نہ دوسری ضروریات کے عنوان سے کچھ نہیں کر رہی, تو اس کے بعد اوپر سے اگر سردی کا موسم ہو اور برف باری اور شدید قسم کی جو ہے وہ موسمی چیلنج ہو, تو اس میں اس قوم پہ کیا گزرے گی؟ تو یہ وہ سوال ہے کہ جو آپ نے کہا کہ عالمی برادری کہاں پہ کھڑی ہے, تو عالمی برادری کو اس کو توجہ دینا چاہیے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بجائے یہ کہ اس جنگ زدہ غریب ملک کی مدد کی جاتی, امریکہ نے اس کے 10 ارب ڈالر جو ہیں وہ اپنے پاس منجمد کر دیے ہیں, اور ان کا جو اس حکومت کا جو حصہ تھا, یا دوسرے لفظوں میں یہ اماؤنٹس جو افغانستان کی تھی, افغانستان کے عوام کی تھی, اس پہ امریکہ جو ہے وہ سانپ بن کر بیٹھ گیا. اور کبھی وہ کہتا ہے ہم 11 ستمبر کے متاثرین کو دیں گے, کبھی فلاں کریں گے فلاں کریں گے. امریکہ اور برطانیہ تمام تر مسائل کا جو ہے وہ ذمہ دار رہے. اگر ہم 20-22 سال کا پچھلے کا حساب کریں تو اس موقع پہ تو ان ممالک کو, یورپ کو بالخصوص امریکہ, اور ان کو آگے آنا چاہیے. لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ روز بروز مسائل بڑھ رہے ہیں, روز بروز تکالیف بڑھ رہی ہیں, لیکن ان ممالک کی طرف سے بجائے سہولیات فراہم کرنے کے ان کے مطالبات ہی جو ہیں وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں, اور ان کا اپنا جو افغان قوم کا جو اپنا پیسہ ہے اس کو بھی جو ہے وہ روک دیا گیا ہے. اس کے علاوہ بھی اس وقت بہت سارے سیاسی, سماجی, ثقافتی مسائل ہیں کہ جس سے افغان سوسائٹی روبرو ہے, اور یقیناً اس میں انسانیت کی بنیاد پہ, اسلام کی بنیاد پہ, اسلامی تنظیموں کی انسانی حقوق کے نام نیاد تنظیمیں جو ویسے تو بڑے دعوے کرتی ہیں لیکن یہاں پہ ہمیں خاموش نظر آتی ہے. ایک المیہ ہے کہ جو اس وقت افغانستان میں متوقع ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ان سخت ترین حالات میں عالمی برادری, عالمی ادارے, یونائٹیڈ نیشن, UNICEF اور اس طرح کے جو عالمی ادارے ہیں وہ دیکھتے ہیں افغان عوام کے لیے کیا کرتے ہیں. ابھی تک تو جو صورتحال ہے وہ بہت ہی تکلیف دہ ہے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, بہت بہت شکریہ.
سامعین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام انداز جہاں کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.
عزیز سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے, اور لیجئے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے, کچھ نہ تھا طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے, ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے, ان کے در دیتے ہیں وہ سائل کو صدا سے پہلے, بھیک دیتے ہیں وہ سائل کو صدا سے پہلے, کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے, ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے, نام احمد کی دعائی میں عجب ہے تاثیر, نام نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے, ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, سامع لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام, آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. فرزند رسول حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں, جو اللہ کی عبادت و اطاعت کرے گا اللہ ہر شے کو اس کا مطیع بنا دے گا. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین, جہاد کے معنی کلمہ اسلام کی سربلندی اور شاعر ایمان کی سرفرازی کے راستے میں جان و مال قربان کر دینا ہے, اور مجاہد اسے کہتے ہیں جو اپنی تمام تر طاقت, توانائی اور قدرت کو آخری لمحے تک اپنے مقصد کے حصول کے لیے صرف کر دے۔ دنیاوی لحاظ سے جہاد کے معنی اپنے مفاد کے لیے تن من دھن کی بازی لگا کر اپنا مقصد یعنی الو سیدھا کرنا ہے، لیکن شرعی لحاظ سے جہاد یہ ہے کہ انسان اپنی جان و ثروت کو قربان کرنے کے ساتھ ساتھ کلمہ توحید اور اسلام کی سربلندی اور اسلامی رسالت اور شریعت کے نفاذ کی راہ میں ہر ممکن تلاش و کوشش کرے۔ کلی طور پر جہاد کو دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جہاد اکبر اور جہاد اصغر۔ اسلام کی سربلندی اور کلمہ حق کی سرفرازی کی خاطر کفار و مشرکین کے ساتھ جہاد کرنے کو جہاد اصغر کہتے ہیں، جبکہ معنوی درجات کی بلندی کے لیے اپنے نفس امارہ اور لوامہ کے ساتھ جہاد کرنے کو جہاد اکبر کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ حجرات کی 9ویں اور 10ویں آیتوں میں بیان ہوا ہے کہ اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں جنگ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں تو انہیں صلح کی طرف دعوت دو، اور اگر ان میں سے ایک ظلم کی جانب بڑھے اور قتل و غارت سے باز نہ آئے تو اس کے ساتھ جنگ کرو جب تک کہ صلح کی طرف نہ لوٹ آئیں۔ واضح ہے کہ اس جنگ کا فلسفہ مطلقہ عدالت کی برقراری، آزادی اور حریت کو پامال ہونے سے بچانا ہے، اور ظلم و سرکشی سے روکنا اور سماج میں نظم و نسق قائم کرنا ہے۔ اس جنگ کا مقصد یہ ہے کہ اجتماعی توازن برقرار رہے اور سرکش افراد کو سرنگو کیا جائے اور لوگوں کو عقیدے اور ایمان کے اعتبار سے آزاد رہنے کا حق دیا جائے۔ جہاد کی ماہیت دفاعی ہے، یعنی اسلام میں کسی عنوان سے جنگ و جدال، مد مقابل کا مال و ثروت چھیننے یا دشمن پر حکومت کرنے کی غرض سے ہرگز جائز نہیں ہے۔ اس طرح کی جنگ اسلام کی نظر میں تشدد اور جارحیت کہلاتی ہے۔ وہ جہاد جو صرف دفاع کے عنوان سے ہو اور تجاوز کا مقابلہ کرنے کی خاطر ہو اسلام میں مشروعیت رکھتا ہے۔ آپ اس کے باوجود کہ دفاع کو ایک مقدس امر سمجھتے ہیں، لیکن تقدس کا ملاک حق و حقانیت کا دفاع اور انسانی حقوق اور انسانی آزادی کا دفاع قرار دیتے ہیں۔ متفکر اسلام شہید مطہری علیہ الرحمہ سورہ بقرہ کی 190ویں آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ استدلال کرتے ہیں کہ تجاوز کرنے والوں اور شر پھیلانے والوں سے جنگ کرو اس سے پہلے کہ ان کا شر ہم تک پہنچے، لیکن اگر غیر متجاوز افراد کے ساتھ جنگ کی جائے تو یہ خود تجاوز اور غیر شرعی عمل اور ظلم ہے۔ آپ اس بات پر تاکید کرتے ہیں کہ قرآن جہاد کو دفاعی صورت میں منحصر کرتا ہے اور کسی پر بھی جارحیت کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام امن و سلامتی کا دین ہے، اور اسلام نے ہمیشہ صلح اور سلامتی کو جنگ و جدال پر برتری دی ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام نے ہمیشہ جنگ شروع ہونے سے پہلے دشمنوں کو صلح کی دعوت دی ہے۔ اسلام صلح کی تاکید کرنے اور ہر طرح کے تجاوز سے روکنے کے ساتھ ساتھ دفاعی جنگوں میں بھی انسانی اقدار اور حرمتوں کی رعایت کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ انسانی اقدار اور حرمتوں سے مراد وہ اخلاقی اصول اور قواعد ہیں جن کی ہر مذہب و ملت کے افراد کے ساتھ جنگ میں رعایت کرنا ضروری ہے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اصول انسانی فطرت سے وجود پاتے ہیں، اور دین اسلام بھی ان قواعد و اصول کو محترم سمجھتا ہے اور جنگ میں بھی ان کی رعایت کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ چونکہ اسلامی جہاد کا مقصد انسانوں کو توحید کی دعوت دینا ہے، لہذا جہاد میں سب سے پہلے مشرکوں کو اسلام کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو جنگ درکار نہیں ہوتی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے پیغمبر اسلام سے ایک روایت میں نقل کیا ہے کہ جب آپ کو یمن میں جنگ کے لیے بھیجا گیا تو فرمایا کہ جب تک انہیں اسلام کی دعوت نہ کر لو ان کے ساتھ جنگ مت کرنا، اور اگر خدا تمہارے ذریعے ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پر سورج چمکتا ہے۔ لہذا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں صلح اور مذاکرات کی دعوت جنگ پر مقدم ہے، اور سامعین اب پیش ہے ایک سامع کا خط. محترمہ شازیہ زیدی بڑا گاؤں فیض آباد یو پی ہندوستان سے لکھتی ہیں کہ ریڈیو تہران ہمارا علمی سماجی اور مذہبی دوست ہے کیونکہ اس کے پروگرام میرے لیے مدرسے کی طرح ہیں اور بھرپور ہم استفادہ بھی کرتے ہیں اور اپنی معلومات میں اضافہ کرتے ہیں. آپ کے پروگرام بہت عمدہ اور معیاری ہوتے ہیں. پوری ٹیم کو میں مبارکباد کی مستحق سمجھتی ہوں اور ان کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں. سلامت رہیے, خدا حافظ, آمین. جی ہاں سامعین, محترمہ شازیہ زیدی صاحبہ کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان.
روایت میں ہے کہ لوگوں نے فرعون سے کہا, تم ایک عرصے سے خدائی کا دعویٰ کر رہے ہو اور دریائے نیل خشک ہے. جب تم یہ کہتے ہو کہ میں خدا ہوں تو اس میں پانی جاری کر دو. اس نے کہا, بہت خوب, میں اس دریا کو جاری کیے دیتا ہوں. یہ کہنے کے بعد وہ اپنا لشکر لے کر شہر کے باہر آیا اور صحرا میں پہنچنے کے بعد اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا, تم لوگ یہیں ٹھہرو اور میں یہاں سے آگے جا کر تمہارے لیے دریا میں پانی جاری کر دیتا ہوں. یہ کہہ کر وہ تیزی سے آگے نکل گیا اور اپنے لشکر والوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا. اس مقام پر کوئی نہیں تھا. فرعون اپنے گھوڑے سے اترا, اس نے اپنا تاج اتارا اور خود کو زمین پر گرا دیا. اس حالت میں وہ کہہ رہا تھا, اے تمام جہانوں کے خدا, میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میں جھوٹا ہوں اور جھوٹ بولتا ہوں, لیکن میں آخرت نہیں چاہتا بلکہ دنیا کی بادشاہی اور حکومت چاہتا ہوں. مجھے رسوا مت کر خداوندہ, میں جانتا ہوں کہ تمام کام تیرے ہی ہاتھ میں ہے. میری یہ حاجت بھی تیرے ہی حضور ہے اور تو دریا میں پانی جاری فرما دے. اس کے بعد دریائے نیل میں پانی جاری ہو گیا. یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. جو شخص بھی خدا سے جو کچھ چاہتا ہے وہ اسے عطا فرماتا ہے. فرعون خود ہی کہہ رہا ہے کہ میں آخرت نہیں بلکہ دنیا چاہتا ہوں, جیسا کہ شیطان نے بھی آخرت کے بجائے اس دنیا میں قیامت تک زندہ رہنے کی خواہش کی تھی جو کہ قبول ہو گئی.
اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اجازت دیجئے, خدا حافظ. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے. اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا, اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو ہمیں اجازت دیجیے, خدا حافظ.
یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 21 دہ 18 جمادی الثانی اور 11 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ گیارہ جنوری 1325 عیسوی کو سلسلہ آستک کے آخری بادشاہ نے آج کے میکسیکو کے دارالحکومت میکسیکو شہر کی بنیاد رکھی۔ آستکوں کا تعلق ریڈ انڈین اقوام سے تھا کہ جو 12ویں صدی عیسوی میں میکسیکو آئیں اور وہاں انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز زراعت سے کیا۔ واضح ہے کہ 16ویں صدی عیسوی سے اس سرزمین پر ہسپانوی کے نفوذ کے راستے کھل گئے اور اس سرزمین پر ان کے نفوذ کے بعد میکسیکو پر قبضے کی جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اس عرصے میں کئی ملین ہسپانوی میکسیکو کی طرف روانہ ہوئے اور انہوں نے وہاں رہائش اختیار کر لی۔ گیارہ جنوری 1647 عیسوی کو فرانسیسی موجد ڈینس پیپن پیدا ہوئے۔ انہوں نے نوجوانی میں ہی تکنیکی اور صنعتی کاموں میں دلچسپی لی اور بھاپ کے انجن کو مکمل کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ بالآخر پیپن نے بوائلر ایجاد کرنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ پیپن نے اس کے ذریعے دباؤ بڑھنے کے نتیجے میں بالا ترین نقطۂ ابال یا بوائلنگ پوائنٹ کو ثابت کیا۔ اٹھارہ جمادی الثانی 1281 ہجری قمری کو عالم اسلام کے معروف فقی اور دانشور شیخ مرتضیٰ انصاری نے وفات پائی۔ وہ جنوبی ایران کے شہر دسفول کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور پھر اپنے والد کے ہمراہ مزید تعلیم کے لیے عراق تشریف لے گئے، جہاں آپ نے کربلا اور نجف کے اعلیٰ دینی مراکز میں معروف اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ بعد ازاں وہ تدریس میں مشغول ہو گئے۔ فقہ اور اصول فقہ پر ان کے دروس سالہا سال تک جاری رہے۔ رسائل اور مقاصد ان کی معروف ترین کتابیں ہیں جو آج بھی دینی مراکز اور حوزات علمیہ میں پڑھائی جاتی ہیں۔ اٹھارہ جمادی الثانی 1289 ہجری قمری کو ناصر الدین شاہ قاجار نے برطانوی ایجنٹ پال جولس وان رائٹر کو ایران کے تمام اہم شعبوں کا ٹھیکہ دے دیا۔ معدنی ذخائر اور جنگلات سے استفادے کے علاوہ ریلوے، ڈاک اور ٹیلی مواصلات اور بینکوں کا سارا انتظام جولس رائٹر کے حوالے کر کے ناصر الدین شاہ قاجار نے ایرانی عوام کی ناراضگی مول لی۔ ایرانی عوام نے الحاج ملا علی کنی کی قیادت میں ایک بھرپور تحریک چلائی، جس کے نتیجے میں ناصر الدین شاہ قاجار نے برطانوی سامراج کو دی جانے والی مراعات کو واپس لینے کا اعلان کیا، لیکن اس کے بدلے میں شاہی بینک اور کرنسی نوٹوں کی چھپائی کا ٹھیکہ 60 سال کے لیے رائٹر کے سپرد کر دیا۔ گیارہ جنوری 1992 عیسوی کو الجزائر کے مسلمانوں کی وسیع تحریک کے بعد صدر شاذلی بن جدید نے استعفیٰ دے دیا۔ شاذلی بن جدید کو 1979 میں الجزائر کے صدر ہواری بومودین کی وفات کے بعد 5 سال کے لیے صدر منتخب کیا گیا۔ ان حالات میں اسلامک سالویشن فرنٹ 1989 میں منظر عام پر آیا اور تھوڑے ہی عرصے میں ہزاروں افراد کو اپنا رکن بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ جون 1990 کے مقامی انتخابات میں اسلامک سالویشن فرنٹ کامیاب ہو گیا، جس کی وجہ سے 30 سال سے برسر اقتدار پارٹی قومی محاذ آزادی کو اقتدار چھوڑنا پڑا۔ مئی اور جون 1991 میں عام ہڑتال کے نتیجے میں شاذلی بن جدید کو اسمبلی کے نئے انتخابات کرانے پڑے۔ دسمبر 1991 کے اسمبلی انتخابات میں اسلامک سالویشن فرنٹ کی نمایاں کامیابی نے مغربی دنیا اور خاص کر امریکہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسی لیے مغرب نواز الجزائر فوج نے ان انتخابات کے نتائج کو کل عدم قرار دیتے ہوئے شاذلی بن جدید کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا۔ سامعین، پروگرام یادوں کے جھروکے آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ اکیس دہ 1390 ہجری شمسی کو ایران کے ایٹمی سائنسداں مصطفیٰ احمدی روشن کو صہیونی حکومت کے ایجنٹوں نے شہید کر دیا۔ وہ ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے چوتھے شہید تھے۔ احمدی روشن 1358 ہجری شمسی میں ایران کے مغرب میں واقع ہمدان کے نزدیک ایک گاؤں میں پیدا ہوئے تھے اور یونیورسٹی سے کیمیکل انجینئرنگ میں فارغ التحصیل ہوئے۔ وہ ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام سے وابستہ ہونے کے علاوہ معتبر رسائل میں اپنے مضامین بھی شائع کراتے تھے اور سائنسی تحقیقات بھی انجام دیتے تھے۔ احمدی روشن پر ان کے دفتر جاتے وقت حملہ کیا گیا، جس میں وہ شہید ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کا ڈرائیور رضا قشقائی بھی شہید ہوا۔ کچھ دن کے بعد ان کو اور ایران کے دیگر ایٹمی سائنسدانوں کو شہید کرنے والے ایجنٹوں کو گرفتار کر لیا گیا، جنہوں نے صہیونی حکومت کے ساتھ اپنے رابطے کا اعتراف کیا۔ گرفتار شدگان نے ایران کے ایٹمی سائنسدانوں کو قتل کرنے کا اعتراف کیا، نیز یہ بھی اعتراف کیا کہ ان کو صہیونی حکومت کے کارندوں نے حملے کی ٹریننگ دی تھی۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع ابدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد ان خلقت فسوي وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم غابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين.